ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله تبارك وتعالى نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی نیا کپڑا خرید کر درزی کے پاس جاتا ہے کرتا سلانے کے لیے، پہلے سے جو کرتا اس کے پاس ہے وہ دے کر کے کہتا ہے کہ یہ کپڑا دے رہا ہوں، اسی طرح کا یہ کرتا آپ کو سینا ہے۔ درزی کہتا ہے کہ میں 500 روپے اس کی سلائی لوں گا، یہ کہتا ہے 600 دوں گا، لیکن ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر اس میں ذرا برابر بھی کمی رہ جائے گی تو یہ سلائی تو کیا دے گا بلکہ اپنے کپڑے کی قیمت وصول کرے گا۔ جو نمونہ دیا جاتا ہے اس میں ذرا برابر فرق کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے تمام شعبوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق استوار کرنا ہے، اس کے مطابق بنانا ہے، یہاں تک کہ اپنی چال ڈھال، اپنی وضاقت وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ شمائل میں روایت ہے, ایک صحابی ہیں حضرت عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو پیچھے سے میں نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے ارفع ازارک فإنہ انقا وابقا, اپنی لنگی کو اونچا کر لو کہ اس میں تمہاری لنگی پاک اور صاف بھی رہے گی اور دیر پا بھی رہے گی. کپڑا اگر گسٹتا ہے تو اس کی وجہ سے میلا بھی ہوتا ہے اور پھٹ بھی جاتا ہے. کہتے میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لنگی کو اونچا کرنے کے لیے جو اس کا فائدہ بتلایا انقا وابقا, اس کی وجہ سے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی, یہ دراصل میری لنگی کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہدایت مجھے دے رہے ہیں. اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یہ ایک معمولی چدریا ہے, انہا بردتن ملحا, ایک معمولی چدریا ہے, یعنی اگر وہ پھٹ بھی گئی میلی بھی ہو گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃن, کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں ہے؟ حضرت عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی. فوراً میں نے اپنی لنگی بھی اسی طرح کر لی. دیکھو یہاں کپڑا پہننے کا انداز, اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابی کو متنبہ فرما رہے ہیں, آگاہ فرما رہے ہیں کہ اما لک فی اسوۃن, اور حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے اور اسی پر اپنے آپ کو قربان کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, خلفائے اربع میں سے ہیں. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1500 صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, تو جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرے اور بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے آ رہے ہیں, یہ بھی معلوم ہو گیا. لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ اگر اس طرح یہ آسانی کے ساتھ عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی, اس لیے ہمیں کسی طرح بھی ان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دینا. چنانچہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے آس پاس, مکہ مکرمہ میں تو قریش آباد تھی لیکن اس کے آس پاس دوسرے جو قبائل تھے اور تمام عرب قبائل کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حرمت ایسی بٹھائے رکھی تھی کہ اس کے متعلق کوئی دوسرا وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. قریش مکہ نے ان قبائل والوں سے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور حرم کی حرمت کو یہ پامال کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ہر زمانے میں اسی طرح لوگوں کے جذبات کو جو ہے غلط طریقے سے ابھار کر کے اپنا کام نکالنے کا طریقہ رہا ہے. حالانکہ قریش جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے ارادے سے تشریف نہیں لا رہے ہیں, لیکن اگر وہ صاف صاف یوں کہہ دیں کہ وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو لوگ یوں کہتے کہ آنا چاہیے, اس کو تو روکنا ہی چاہیے, کعبۃ اللہ ہر ایک کا ہے, کوئی بھی آ کر کے اس کی زیارت کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے غلط بات ان لوگوں کے سامنے رکھی اور ان کو اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا کہ دیکھو تم بھی ہمارا ساتھ دو, ہم کسی طرح ان کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ادھر یہ طے ہوا, ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک آدمی کو قریش کا حال معلوم کرنے کے لیے پہلے ہی بھیج دیا. راستے میں اس آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے بھرپور تیاریاں کر لی ہیں اور مکہ مکرمہ کے آس پاس رہنے والے قبائل کو یہ کہہ کر کہ یہ لوگ حرم کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیا ہے, اور انہوں نے یہ بات طے کی ہے کہ کسی طرح بھی ان کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, صورتحال بدلی تھی. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم تو مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے چلے ہیں, یہ سن کر کہ ہم اپنی نیت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے, ہم اسی ارادے سے آگے بڑھیں, اگر کوئی ہمیں روکے گا تو ہم دیکھ لیں گے, مطلب کہ ہم اپنی نیت میں اور کوئی بات نہ تبدیل کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. مکہ والوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, ان کی ماتحتی میں گھوڑے سواروں کی ایک ٹکڑی پہلے ہی بھیج دی تھی ان حضرات کا راستہ روکنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ جانتے تھے کہ اگر ان راستے میں یہ ملیں گے تو ٹکراؤ ہوگا, ٹکراؤ سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل دیا, آگے بڑھے. مقام حدیبیہ میں جب پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی, آپ نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھی. اس وقت حضرات صحابہ کہنے لگے خلعت القصوى خلعت القصوى, قصوى اڑ گئی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں اٹھ رہی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوى اڑ نہیں گئی ہے, بلکہ جس ذات نے ہاتھی والوں کے لشکر کو روکا تھا اسی نے اس کو روک دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج قریش ہر ایسی شرط پر جس میں حرم کی حرمت کا لحاظ کیا گیا ہو میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے تو میں ان کے ساتھ صلح کروں گا. اس کے بعد ایک قبیلہ خزاع کے ایک آدمی کو مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس یہ پیغام لے کر کے بھیجا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو اس کا موقع دیا جائے, ہم زیارت کر کے طواف سعی وغیرہ کر کے عمرہ مکمل کر کے واپس ہو جائیں گے. وہ آدمی جب پیغام لے کر کے وہاں پہنچا تو لوگوں نے اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا, اس کی بھی جان کے لالے پڑ گئے, بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آیا, اور یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تم جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مکہ والوں کو میرے ساتھ اور مجھے ان کے ساتھ کیسی دشمنی ہے آپ جانتے ہیں, اور مکہ مکرمہ میں میرے خاندان کے ایسے کچھ لوگ بھی نہیں ہیں جو اس موقع پر میری حمایت کر سکیں, اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے پسند آئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان تم جاؤ. حضرت عثمان روانہ ہوئے, احرام کی دو چادریں پہنے ہوئے تھے, ادھر سے روانہ ہوئے, ادھر مکہ مکرمہ میں خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایلچی بن کر کے آ رہے ہیں. ان کا قبیلہ قبیلہ بنو امیہ بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا. ان کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے ہی قبیلے کے ایک آدمی کو اتنی بڑی ذمہ داری لے کر کے بھیجا جا رہا ہے, گویا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, وہ تمام لوگ تیار ہو کر کہ ہمیں اب ان کا دفاع کرنا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے. چنانچہ ان کے قبیلے کے سب لوگ ہتھیار پہن کر مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے اور کہا کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں, یعنی مکہ مکرمہ کے سرداروں تک پیغام پہنچانا, وہ آپ اطمینان کے ساتھ کیجئے, کوئی آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ان کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اسی درمیان ان کی نظر پڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا اور خاص طور کر کے بڑے لوگ جو تھے وہاں کے, ان کا فیشن یہ تھا کہ وہ لنگی گھسٹی ہوئی پہنتے تھے, اور کوئی آدمی اگر اونچی لنگی پہنے تو ان کی نگاہوں میں وہ ذلیل اور معمولی آدمی سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی کو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ اونچی ہے, کہا عثمان یہ کیا ظلم کر رہے ہو, تم مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پیغام لے کر کے جا رہے ہو, ایلچی بن کر کے جا رہے ہو, اور تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, یہ آپ کو بہت گھٹیا آدمی سمجھیں گے, لنگی ذرا نیچے کر دو, اتنی کے زمین کے ساتھ گشت. اب دیکھو یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے لیے آئے تھے. ایسے موقع پر ہمارے جیسا ہوتا تو مصلحت کے نام سے ہی سوچتا کہ وہی لوگوں نے جب ہماری کام میں اتنی ساری مدد کی ہے تو ایسی ان کی بات مان لینے میں کیا حرج ہے, لیکن نہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں نے لنگی کو نیچا کرنے کی جو ہے بات کی اور مشورہ دیا, فوراً کہا ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا انداز اور اسٹائل یہی ہے, میں اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مزاج دیکھو, حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی میں ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونے کرانے کے لیے تیار نہیں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, عراق کے علاقے کے ذمہ دار تھے, حاکم تھے حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, کھانا کھا رہے ہیں اور ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا. وہاں اس وقت عراق کا علاقہ چونکہ پہلے کسرا کے ماتحت رہا تھا, اس علاقے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرنے والے, اور علاقہ تو فتح ہو چکا تھا لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے. اس علاقے کے بڑے بڑے دیہاتی سردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے جو لقمہ گرا فوراً انہوں نے لقمہ اٹھا کر صاف کر کے منہ میں رکھ لیا. اس منظر کو دیکھ کر کے یہ دیہاتی سردار ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں, گویا ان کے اس عمل پر تحقیر کے انداز میں. حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے کھانے میں مشغول تھے, ان کی اس اشارہ بازی کا ان کو پتہ نہیں چلا. آپ کے غلام اور خادم نے بتلایا کہ آقا آپ نے یہ جو لقمہ اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیا, یہ لوگ آپس میں اشارہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مقدار میں اچھا کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، ایک لقمہ نیچے گر گیا تھا تو اس کو صاف کر کے کھانے کی کیا ضرورت تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ تو گویا ہر سکی اور نادیدہ ہونے کی علامت ہے، کبھی کوئی دیکھی نہیں یہ نعمت۔ اس پر حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اگر کھانے کے دوران لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ میں ان کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی غیرت ایمانی تھی۔ حضور کی اتباع اور پیروی کے معاملے میں وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو حضور کو بھیجا تھا کہ آپ کی ہر چیز میں پیروی کی جائے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو، محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن اپنے دعوے کے اندر پورا اترنا یہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ تم لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ فتبعونی کا ترجمہ کرتے ہیں میری چال چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری چال چلو، میری پیروی کرو۔ کیا انعام ملے گا؟ دو انعام بتلائے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھو اتباع سنت پر کیا فائدہ ہوتا ہے، میں وہ بیان کروں گا آج کی مجلس میں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتباع سنت کے دو بڑے فائدے بتلائے، یغفر لکم ذنوبکم، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے یعنی فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، ثم یوزو له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی، تمام لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دیتے۔ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا ہم نے کبھی انہوں نے ہماری دعوت کی؟ کچھ نہیں، لیکن ان کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان پر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ محبت کس نے ڈالی ہمارے دلوں میں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ محبت مخلوق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ تو پہلے تو اللہ محبت کرتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی حدیث کے حوالے سے میں نے سنایا کہ اللہ جب محبت کرتے ہیں تو پھر ساری دنیا کو یہ حکم دیا جاتا ہے اور وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اب جب اللہ ہی محبت کرنے لگ جائیں گے تو اس کے بعد پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دربار سجائے ہوئے بیٹھے تھے، اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی جو کچھ یہاں موجود ہے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، بس ऐलान होते ही भगदड़ मच गई। लोग कीमती कीमती चीजों को हासिल करने के लिए, उन पर हाथ रखने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। एक बानी बादशाह के पीछे, बादशाह को पंखा जल रही थी, वो वही अपनी जगह पर। बादशाह ने कहा, भाई तुम ये सब दौड़ भाग कर रहे हैं कीमती चीजों को हासिल करने के लिए, तुमको कुछ नहीं चाहिए। उसने धीरे से अपना हाथ बादशाह के कंधे पर रख लिया, कहा कि आपने फरमाया यहाँ जो है उसके ऊपर जो हाथ रख दे, मैंने आप पर हाथ रख दिया, आप जब मेरे बन गए तो सब कुछ मेरा है। अल्लाह जब हमारा हो जाएगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, तो उसके बाद फिर किसी और चीज की बात जरूरत कहाँ बाकी रहती। तो इत्तिबाए सुन्नत के नतीजे में सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगते हैं, और अल्लाह जब मोहब्बत करते हैं तो सबको हुक्म देते हैं। उसके नतीजे में अल्लाह अपने नेक बंदों के दिलों में मोहब्बत भर देते हैं। और दूसरा फायदा इसी आयत में इत्तिबाए सुन्नत का ये बतलाया, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देंगे। कोई है दुनिया में जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता? किसी में है ताकत? अल्लाह के अलावा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। ये इनाम भी अल्लाह ताला ही अता फरमाते हैं इत्तिबाए सुन्नत। ये तो कुरान के अंदर जो इनामात जिक्र किए गए, अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इत्तिबाए सुन्नत पर कुछ इनामात बतलाए। चुनांचे हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जो हजरत अनस वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की। फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, या बुनैया इन कदर था अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैस फी कल्बिका गश्शुन लिअहदिन फफअल, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सुबह और शाम ऐसी हालत में करो कि तुम्हारे दिल में किसी के मुतालिक बदख्वाही न हो। गश, लफ्ज़ गश जो है अरबी में नुस्हा के मुकाबले में बोला जाता है। नुस्हा का मतलब है खैरख्वाही, भलाई चाहना। हर एक क्या हित हितेच्छु जिसको बोलते हैं गुजराती के अंदर, हर एक की भलाई। तो गश का मतलब क्या? बुराई चाहना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अगर ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में किसी के मुतालिक कोई बदख्वाही नहीं है, तो ऐसी हालत में सुबह और शाम जरूर करो। फिर आगे फरमाए, सुम्मा काल, या बुनैया इन ज़ालिक सुन्नती व मन अहब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैय्या फिल जन्ना, ए मेरे प्यारे बेटे, ये यानी हर एक के लिए भलाई चाहना, तो नायकन हर एक की खैरख्वाही और किसी के मुतालिक दिल में बदख्वाही का न होना, ये मेरा तरीका है। और जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत के अंदर हो। वह इत्तिबाए सुन्नत पर एक इनाम ये है कि उस आदमी को अल्लाह ताला जन्नत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत अता फरमाए, हुजूर का साथ मिलेगा। एक और इनाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इन द फसाद उम्मती फलहु अजरु मियत शहीदी, मेरी उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा होने के जमाने में, यानी मेरी उम्मत जो है खराब बिगड़ करके मेरे तरीकों को छोड़ रही है, ऐसे जमाने में जब सब मेरे तरीकों को छोड़ रहा है, वो जो आदमी मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रहे, कोई भी सुन्नत किसी भी सिलसिले की हो, अगर लोगों के अंदर वो खत्म हो रही है और वो उसको मजबूती से थामे हुए है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालाबादी, एक मरतबा हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत जी सानी उनकी मुलाकात के लिए गए हुए थे। दोनों हजरात आपस में बात कर रहे हैं, بات کے دوران حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب میزان و منشریف پڑھتا تھا چھوٹا تھا, میزان و منشریف بالکل ابتدائی کتاب ہے, تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا, یوسف قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں. تو کہا قطب اور ابدال کیا ہوتا ہے, اس کو سمجھے بغیر اور سمجھتا بھی کیا, طفل مکتب تھا. میں نے عرض کی حضرت بتلائیے. کہا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑی جا رہی ہو وہاں جگہ اور وقت کا لحاظ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو عام کرنے کے لیے محنت کرنا, یہ قطب بننے کا طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے اندر رائج کرنے کے لیے محنتیں مستقل ہونی چاہیے. آج تو سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں لیکن محنتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال من تمسک بھی سنتی, جو میری ایک سنت کو تھامے رکھے گا ایسے زمانے میں جب لوگوں میں بگاڑ آئے گا اور وہ میری اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں میں ثواب ملے گا. حضور کا ایک اور ارشاد ہے, من عمل بسنتی اکرمہ اللہ باربع خصال, المحبت فی قلوب المررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ والسعت فی الرزق والثقت فی الدین. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری امت میری سنت کو کی حفاظت کرے گا, اس پر عمل کا اہتمام کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازیں گے, چار انعامات عطا فرمائیں گے. پہلا المحبت فی قلوب البرارہ, اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی بخاری شریف, ظاہر حضرت جبریل کو اللہ فرماتے ہیں, پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے زمین والوں میں اس کی محبت ڈالیں. یہ زمین والوں میں بھی محبت اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالی جاتی, اس کے بعد عوام تک پہنچتی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی محبت خواص سے چل کر عوام تک پہنچے وہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے, اور جس کی محبت عوام میں ہو اور اس کی وجہ سے بھی خواص اس کی طرف توجہ کرنے پر مجبور ہوں تو عند اللہ مقبولیت کی علامت نہیں. بہرحال اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے. دوسرا والہیبت فی قلوب الفجرہ, اور جو گنہگار اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ہیبت اس کا ڈر اس کے دل ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب ڈالا جاتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خصوصیات اور جو امتیازات عطا فرمائے تھے ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی رعب کے ذریعے سے کہ میرا رعب ایک مہینے کی مسافت تک جاتا ہے. اس حدیث کی شرح کرتے نصیر تو بھی رعب مسیرت اشاری, بخاری شریف کی روایت ہے, اور اس کی شرح کرتے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر رہتے تھے, اس سے آگے کوئی تھا نہیں, اس لیے آپ نے یہ فرمایا. تو بہرحال جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اہتمام کرتے ہیں حضور کے یہ جو خصوصی امتیاز ہے اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اس اتباع سنت کی برکت سے اس کو بھی عطا فرماتے ہیں, اور اس کا بھی رعب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے سنایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ ایک مرتبہ ضلع مظفر نگر کے کلیکٹر نے, انگریز کے زمانے کی بات ہے, لوگوں سے کہا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقاعدہ میدان جنگ میں شاملی کے میدان میں ہماری حکومت کا مقابلہ کیا تھا, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے آدمی ہے, وہ کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے حضرت, تو حضرت کی ملاقات کے لیے اپنے یہاں سے چلا روانہ ہوا. ادھر وہ روانہ ہوا ادھر حضرت کو پتا چلا کہ وہ روانہ ہوا ہے تو حضرت باہر سہدری کے اندر مجلس میں تشریف فرماتے اٹھ کر کے کمرے میں چلے گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. وہ آیا, آ کر کے بیٹھا, لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ بھی کھٹکھٹائے. تھوڑی دیر انتظار کر کے واپس ہو گیا. حالانکہ انگریز کا زمانہ تھا, اس زمانے میں کلیکٹر کے اختیارات جو ہیں بہت وسیع ہوا کرتے, لیکن اس پر اس کو جرت نہیں ہوئی. پھر دوسرے موقع پر کسی سرکاری کام سے اس کا آنا ہوا, لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر آ رہا ہے اور اس کا قیام سرکاری عمارت میں ہوگا, آپ جا کر کے ان سے ملاقات کر لیں. حضرت نے فرمایا میں کیوں ملاقات کروں, مجھے کیا ضرورت ہے. چونکہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے, عرض کیا کہ دارالعلوم کے متعلق غلط شکایتیں حکومت تک پہنچائی گئی ہیں, اگر آپ کلیکٹر کی ملاقات کر لیں گے تو اس کی وجہ سے وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی. چنانچہ دارالعلوم کے مفاد کے پیش نظر حضرت ملاقات کے لیے تیار ہوئے, اور اس زمانے میں بڑے علماء پالکیوں میں جایا کرتے تھے, پالکی میں حضرت بیٹھے اور آپ کے بڑے بڑے علماء شاگرد تھے, وہ پالکی اٹھا کر کے وہاں جس سرکاری عمارت میں وہاں کلیکٹر کا قیام تھا ادھر لے کر آگے بڑھے, تو اس عمارت کے سامنے آ کر پالکی نیچے رکھی, وہ اندر بیٹھا ہوا تھا, بس اندر سے کھلے پاؤں دوڑتا ہوا آیا باہر. حضرت اپنی پالکی سے باہر آئے, اس نے ہاتھ بڑھایا, حضرت نے بھی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں. اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے انصاف کرو اور جو ہے ان کو فائدہ پہنچاؤ. اور پھر حضرت اپنی پالکی میں بیٹھ گئے, واپس آ گئے. بعد میں وہ کلیکٹر لوگوں سے کہتا ہے یہ کون تھا, ان کی پالکی پر نظر کرتے ہی میرے دل کے اندر جو ہے ایک رو گھبراہٹ طاری ہو گئی اور غیر اختیاری طور پر مجھے گویا میں دوڑ کر کے وہاں پہنچا. کئی وہی شخص ہیں جن کی ملاقات کے لیے ایک وقت آپ جانا چاہتے تھے اور ملاقات ہوئی نہیں تھی, تو قدرت کی طرف سے یہ گویا یہ بات عطا کی جاتی ہے. اور تیسرا فائدہ حضور فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر, بس ساتھ اور پھر رزق, روزی میں خوشحالی. اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں بھی کشادگی پیدا فرماتے ہیں. آج کل تو روزی کے لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں, ارے بھائی سنت کی پیروی کو لازم پکڑ لو, اس کی برکت سے روزی خود ہی مل جائے گی. اس نیت سے نہیں کرنا ہے کہ روزی میں برکت ہوگی, گویا خود بخود اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا. جیسے کہتے ہیں بھینس تو دودھ کے لیے لائی جاتی, گوبر تو خود ہی ملے گا اس کی وجہ سے. تو بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزی میں کشادگی. حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم, حضرت شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں, جانشین بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا دیوبند ملاقات کے موقع پر کہ ایک آدمی نے اپنے قرض کی شکایت کی, تو میں نے کہا کہ دیکھو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے, تو تم جب بھی کھانے کا وقت آئے اور کھانا کھانا چاہتے ہو تو پہلے یہ نیت کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے میں بھی دھوتا ہوں اور کھانے کے بعد بھی اسی نیت سے ہاتھ دھو. چنانچہ اس پر عمل کیا, چند دنوں کے اندر اس کا سارا قرضہ ادا ہو گیا. تو بہرحال یہ, اور ہمارے قاری یعقوب صاحب معاملہ جو ویسما کے اندر رہتے ہیں, بہت سے لوگ آپ واقف ہوں گے, وہاں پہلے دبئی کے اندر رہتے تھے مسجد بریر میں, انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا. ایک مرتبہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں دبئی تشریف لائے ہوئے تھے, وضو کر کے فارغ ہوئے, کہا میں نے تولیہ پیش کیا پوچھنے کے لیے, تو گرمی وہاں تو گرمی ویسے بھی رہتی ہے, تو تولیہ سے پوچھنے کے بجائے ہاتھ سے پانی یہ کرنے کی دعا پڑھ رہے تھے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میرے مکان میں کشادگی عطا فرما اور میری روزی میں برکت دے. اس دعا وضو کے وقت پڑھی جاتی, دعا پڑھ رہے تھے. حضرت نے جب میں نے تولیہ پیش کیا تو تولیہ لینے کے بجائے ہاتھ سے اپنے پانی کو یہ کیا اور فرمانے لگے جو آدمی وضو کے بعد اور وضو کے دوران اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اگر مکان نہیں ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میرا مکان تھا نہیں، میں نے گھر والوں کو کہا کہ بھائی حضرت نے بتلایا ہے طریقہ، اس کا اہتمام کرو، اللہ نے ایک شاندار مکان عطا فرمایا۔ یہ واقعہ قاری صاحب نے خود مجھے سنایا، تو میں بہرحال ہمیں تو اپنی اغراض کے لیے نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے لیے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، فوائد تو خود حاصل ہوتے رہے۔ اور آخری فائدہ جو بتایا وثقت و فی الدین، اور سنت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالی دین کے اندر پختگی عطا فرمائیں۔ تو بہرحال نبی، اور ایک اور روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ من اکل طیباً وعمل فی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی حلال غذا کھائے، پاکیزہ حلال کمائی سے غذا کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے معمون رہے۔ ابھی بتایا ہے مفتی صاحب نے یہ بہت اہم چیز ہے، ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہے، امین الناس۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بلیغ لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ معمون رہیں، ایک تو ہے محفوظ رہنا اور ایک ہے معمون رہنا۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہت سے لوگ تکلیف پہنچاتے تو نہیں ہیں، لوگ ان کی تکلیفوں سے محفوظ تو رہتے ہیں لیکن معمون نہیں ہوتے۔ بعضوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کب کیا کر ڈالیں کہہ نہیں سکتے، آ کے تو درخواست بھی مطلب دعا کرو، پڑوسی کا معاملہ ہے اور میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، کوئی تکلیف آج تک نہیں پہنچائی لیکن اس کا کوئی ٹھکانا نہیں کب کیا کر ڈالے، تو جو وہ سامنے والا ڈر رہا ہے، حالانکہ آج تک وہ آپ کی تکلیف سے محفوظ ہے لیکن معمون اس کو بے خطر نہیں ہے، اس کو ڈر لگا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے جس لوگوں کو ڈر بھی نہیں ہو اس کی تکلیف، لوگوں کو اطمینان ہو کبھی اس کی طرف سے ہم کو تکلیف نہیں، تو اس کے لیے حضور جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو ان تین باتوں کے اوپر، ایک تو حلال پاکیزہ روزی، دوسرا سنت کا اہتمام، اور تیسرا جو ہے وہ اس کی ایذا رسانیوں سے لوگوں کا محفوظ ہونا، تو یہ گویا جنت تک پہنچانے والی تین باتوں میں یہ بھی ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ عمر قدم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو آدمی جو اللہ سے ملنا چاہے، اللہ کا اصول جو ہے حاصل کرنا، وصال حاصل کرنا چاہے تو سنت کا اہتمام کر، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت ہی نہیں بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ جنت فوائد ہیں اتباع سنت کے، اور اس ہمارے اکابر کے ہاں سنت کی اتباع کا بڑا اہتمام تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے حضور ہی کو بھیجا ہے، بڑے بڑے مجاہد اس زمانے میں ہم سے ہونے مشکل ہیں۔ ہمارے اکابر نے ایک بات ہم کو بتلائی کہ بھائی اتباع سنت کا اہتمام کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے امت کو عطا فرمائے جن پر عمل کرنا حضور کے لیے کیا ہے، امت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے، کہیں آپ کو ڈر لگے، اندیشہ ہو کہ اس پر عمل میں امت کے لیے کیا ہو جائے گی دشواری، تو آپ پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں امت کے لیے مشکل ہی نہ پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں آپ رات کے وقت عبادت میں مشغول ہوئے، کچھ لوگوں نے دیکھا آپ کے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی، اور اس رات ان لوگوں نے حضور کے پیچھے نفلیں پڑھ لی۔ صبح کو چرچا ہوا، جن کو اللہ نے یہ سعادت دی تھی، موقع دیا تھا، وہ فخریہ انداز میں لوگوں سے کہنے لگے آج تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نفل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو دوسرے لوگ تیار رہے گئے، دیکھو کل کیا ہوتا ہے، دوسرے روز پھر اسی طرح اور لوگ جمع ہو گئے اور تیسرے روز تو اور لوگ جمع ہو گئے, پھر تو سارے مدینے میں چرچا ہو گیا. چوتھے روز مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی اور حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے, لوگ کھنکار رہے ہیں کر رہے ہیں, کوئی کنگھی چھوٹی سی مار رہا ہے وہاں آپ کے وہ حجرے کی جو چٹائی تھی دیوار کی, چٹائی کی دیوار تھی اس پر, لیکن حضور تشریف لائے ہی نہیں. صبح کو حضور نے فرمایا تمہاری ساری حرکتیں میں دیکھ رہا تھا, حضور نے فرمایا لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کو نبھا. حضور کو تو امت کا اتنا خیال, ہماری راحت کا اور ہماری ہم کو تکلیف سے بچانے کا اتنا خیال, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی طریقے بتلائے ہیں ان تمام میں امت کے لیے آسانی کا لحاظ کیا گیا ہے. بڑے بڑے مجاہدے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سنت کی پیروی کا اہتمام کر لو, یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچا دے گی. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے, دانستہ نادانستہ بے خبری میں بھی سنت کے خلاف کوئی کام ان سے نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بیماری کے زمانے میں بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں پیشاب نکل گیا. آپ بے ہوشی ہیں, اسی حالت میں خدام نے جو ہے وہ کپڑا بدلوانے کے لیے پائجامہ نکالنا چاہا, نکالتے وقت تو ان کو خیال نہیں رہا اور دایاں پائجامہ پہلے نکالنے لگے بایاں بھی نکالنے کے, اسی بے ہوشی کی حالت میں پاؤں جھٹک دیا, دایاں پائجامہ نکالنے نہیں دیا. اتنا زیادہ اہتمام. حضرت مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے, بیماری کے زمانے میں آپ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے اور آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو نکال سکے, اشارے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کہا. اب یہ نکالنے والوں نے پہلے دائیں پاؤں کا موزہ نکالنا چاہا, پاؤں کھینچ لیا حضرت, پھر اشارہ کیا نکالنے کے, پھر اب وہ نکالنا چاہتے ہیں حضور حضرت پاؤں کھینچ رہے ہیں. اتنے میں حضرت جی مانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ آئے گئے, کیا بات ہے, لوگوں نے دیکھا حضرت فرما رہے پاؤں موزہ نکالنے کے لیے اور ہم نکالنا چاہتے ہیں اور پاؤں کھینچ لیتے ہیں. حضرت تم دائیں طرف سے پہلا نکالنا چاہتے ہو تو پاؤں کھینچ ہی لیں گے نا, بایاں موزہ پہلے نکالنا چاہیے. تو ہمارے اکابر کیا اس کا بڑا اہتمام تھا, سنت کے اتباع کا, کسی حالت میں ہوں سنت کی پیروی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ایک کسی زمانے میں میرے اوپر قبضہ کی کیفیت طاری ہوئی. یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے, قبضہ وہ نہ سمجھنا پاخانہ نہ ہو. تب بعض یعنی جو لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں ایک ایسی انتبازی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عبادت کی لذت باقی نہیں رہتی. کرتے تو ہیں وہ لوگ لیکن عبادت میں گویا طبیعت چلتی نہیں ہے, اس کو قبضہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو میں نے حضرت قاضی باقی باللہ آپ کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا, ان سے درخواست کی, دعا اور توجہ کی, ان کی دعا اور توجہ کی برکت سے وہ کیفیت دور ہو گئی. اب پھر ایک مدت کے بعد یہی کیفیت میرے اوپر طاری ہے, میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ جو ہے میرے لیے دعا اور توجہ کریں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی میری جو ہے, حضرت رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسا جملہ ایسے انداز سے کہا کہ ان بزرگوں پر ایک جو ہے نا سکھ ایک کیفیت طاری ہو گئی اور اسی میں وہ جھومنے لگے. وہ جھوم رہے ہیں ان کے ساتھ سرہند کی زمین پھلنے لگی. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا میری مسواک لاؤ. وہ مسواک لایا, انہوں نے زور سے وہ مسواک زمین کے اوپر ماری تو وہ جو زمین ہل رہی تھی وہ بند ہو گئی اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تمہاری یہ کرامت کہ تمہاری وجہ سے زمین ہلنے لگی اور میں اگر اللہ سے دعا کر دوں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سرین کے مردے زندہ ہو جائیں گے, لیکن تمہاری اس کرامت اور میری اس کرامت کے مقابلے میں وضو کے دوران کوئی آدمی سنت کے مطابق مسواک کرے میرے نزدیک اس کا مقام اونچا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں, اسی کا اہتمام ہونا چاہیے اور اسی اپنی زندگی میں سنتوں کو لانے کے لیے کوشش کرو. جتنی سنتیں, جو ہماری کمزوری ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے سب جانتے ہیں کہ بھائی پہلے دعا پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتی, اور دایاں پاؤں اندر رکھے. نکلتے وقت جو ہے درود کے بعد بسم درود کے بعد پھر اللہم انی اسألک من فضلی, اور بایاں پاؤں پہلے نکالے پھر دایاں نکالے. جانتے سب ہیں لیکن عمل کتنے کرتے, عمل کے معاملے میں کوتا ہی. رات کو سوتے وقت دعا اللہم بسمک اموت و احیا, اس پوری مجلس میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ دعا یاد نہ ہو, لیکن کتنے پڑھتے ہیں. ہماری طرف سے عمل میں ہوتا ہی ہوتی اور تنبیہ کی جاتی ہے, اس کے باوجود کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عورتوں کے اندر بیان کیا, مستورات کا یہ تھا بیان کیا, اس میں حضرت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درزی نے دعوت کی, اس دعوت میں جو ہے روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں بھگوئے ہوئے جس کو سرید کہتے ہیں, اور اس کے اوپر کدو کے ٹکڑے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رغبت کے ساتھ وہ کدو کے ٹکڑے کھانے لگے. حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد سے میں نے بھی جو ہے کدو سے محبت کرنا شروع کر دیا, اور جب تک مجھے کدو مل سکتی ہو میں اس کے لانے کا اہتمام کرتا ہوں. یہ حضرت نے یہ حدیث سنائی. اب اس کے بعد اس مجلس میں حضرت کے گھر والے بھی تھے, دوسرے دن سے حضرت کے یہاں روزانہ جو ہے یہ کدو آنے لگی ایک سالن کے طور پر. دو ایک دن تو خیال نہیں گیا کہ دو تین چار دن کے بعد حضرت نے محسوس کیا کہ روزانہ کدو آتی. پوچھا گھر والوں سے کہ آپ نے تو اس وقت آواز میں فرمایا تھا کہ یہ حضرت انس کا قصہ بیان کیا تھا. حضرت فرماتے ہیں ایک عورت کی زبان سے یہ بات سن کر کے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس دن سے میں نے اپنا جو گھر کی سبزی لانے والا خادم ہے اس کو تاکید کر دی ہے کہ جب تک بازار میں کدو ملتی ہو روزانہ کدو لاؤ. اس کا یہ جواب سن کر حضرت فرماتے ہیں میں لرز گیا اور اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 3 دن کی ان تمام کاموں سے چھٹی کر لی اور اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, کہیں سنت سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں. الحمدللہ حضرت فرماتے ہیں 3 دن کے جائزے کے بعد میں نے دیکھا الحمدللہ میری زندگی پوری اس کے مطابق. ٹھیک ہے, دیکھو ان کی زندگی تو سنت کے مطابق تھی لیکن اس واقعے کو سن کر کے فوراً یہ احساس پیدا ہو, ہمیں تو احساس بھی پیدا نہیں ہوتا. ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور کہاں کہاں سنتیں چھوٹ رہی ہے تو اس کو اپنانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور سنتوں کے انوار سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو منور فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہماری صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں معقوض ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائے اے اللہ تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔